حدیث کو پس نظر رکھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں, یتیم چونکہ خود محتاج ہے, اس کا مال اسی طرح جمع ہوا ہے, تجارت نہیں ہو رہی ہے, تو اس میں زکات نہیں دے رہا, کیونکہ وہ جس طرح نماز کا مکلف نہیں ہے, چھوٹا بچہ یتیم اسی کو کہیں گے جو نابالغ ہے. تو جب تک نابالغ ہے اس کے اوپر نماز نہیں فرض اور دوسرے واجبات حج نہیں فرض, اسی طرح یہ زکات بھی فرض نہیں ہوگی. لیکن جہاں یہ چیز ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہے قیاس کا, تو قیاس کی بات تو اپنی بات تو یہ کہ نہیں لینا چاہیے, لیکن زکات کا حق مال کے ساتھ متعلق ہے, مالک مال سے متعلق نہیں, مالک مال سے متعلق نہیں. وفی اموالہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل, ان کے مالوں میں حق ہے کسی مانگنے والے کا, یا جو آدمی غریب ہو نہ مانگ رہا ہو ضرورت مند ہو اس کا حق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب مال ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا مرد ہے یا عورت ہے, کچھ بھی ہو مال ہے تو اس مال میں زکات نکالنا. اس وجہ سے پیارے رسول کی ہدایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا والی بنے, یتیم کے لیے شریعت نے یہ بھی رکھا ہے اجتماعی اور معاشرتی معاملے میں کہ اس کے لیے کوئی ولی ہونا چاہیے, تاکہ چھوٹا ہے تو اس کی پرورش کا انتظام کرے پڑھانے لکھانے کا, اور دوسرے اسی طرح اس کے مال کا ذمہ دار وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا اس کی اہمیت کی بنا پر. اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, جو ابھی کم عقل ہیں یا بڑے ہو کر کے بھی عقل ان کی پوری نہیں آئی ہے تو ان کو مال نہ دو. اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر عقل اور کیا نام ہے عقل اور سمجھ ان کے درمیان ان کے اندر تم دیکھ لو کہ ہاں واقعی اپنے مال کا اچھا تصرف کر سکتا ہے تو پھر ان کو مال دے دو. یہ ہے ہدایت قرآن پاک کی. اسی طرح کا رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص یتیم کا کوئی ولی ہوا تو اور ولی کے مال کا یتیم ہوا یتیم کے مال کا ولی اور ذمہ دار بنا, ولی تجر نہ ہو تو اس کے لیے اس مال میں تجارت کھول دے, اس مال سے تجارت کھول دے اس کے نام سے, ولی تجر نہ ہو. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود اس مال سے تجارت کر رہا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر چاہو تو اپنے مال میں ملا کر کے ان کے مال کو تم تجارت میں لگا دو, اور اگر چاہو الگ رکھو تو الگ رکھنا پسند کرو تو الگ بھی رکھ سکتے ہیں. شاہ رسول نے یہ ارشاد اور ہدایت فرمائی کہ اس کے مال میں تجارت کر دو یا تجارت کھول دو. کیوں؟ ولایت رخ ہو, اسی طرح جمع مال چھوڑ نہ دیں, لا تاکل ہو صدقہ, تاکہ زکات اس کو کھا نہ لے. اب اگر کسی یتیم کے پاس 30,000 روپے ہیں یا 20,000 ریال ہے, اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے, تجارت نہیں ہو رہی ہے, تو 20,000 میں جو کچھ نکلا, 1,000 میں 25, اس حساب سے کتنا ہوگا 20,000 میں, یعنی 4,000 میں 100, 8,000 میں 200, 500 ریال نکل جائیں گے اس سال, پھر رکھا ہوا ہے آئندہ سال بھی 500 نکل جائے, 1,000 نکل گیا, 20 میں سے 19 بچا ہے, اسی طرح پڑا رہے گا 20 بچہ بھی ایک سال کا ہے جو گود میں آیا کسی آدمی کے پال رہا ہے یتیم, اور 20 سال کے بعد اس کا مال ختم ہی ہو جائے گا سب. اس وجہ سے اچھا اگر وہ شخص اس میں محنت کر رہا ہے اپنا وقت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے بلی استاد, یعنی اس میں سے کچھ نہ لے, لیکن اگر لینا ہی چاہتا ہے تو بلیا کل بالمعروف, اس قسم کی محنت میں لوگ کتنا لیتے ہیں اتنا لیں, یعنی اگر 2 گھنٹے خرچ کر رہے ہیں تو 2 گھنٹے کی قیمت کتنا لیں گے, یہ نہیں کہ جو چاہے اس میں سے لے لیں. نفع کے اعتبار سے نفع ہوا تو اس میں جی
رشوت کا پیسہ جمع کیا,
سود کا
رشوت,
بڑا عجیب مسئلہ ہے. بہرحال رشوت تو بہرحال حرام ہے لینا اور دینا, تو جس نے رشوت کا پیسہ جمع کیا یقیناً یہ حرام جمع کیا ہے, تو کوئی شک نہیں اس کو اپنے اصل مال میں نہیں ملانا چاہیے, بلکہ اس کو کہیں بھی جیسے کہتے ہیں حرام مال اس طرح کا کہیں بھی خرچ کر دیں ایسی جگہ پر جہاں مسلمانوں کے کھانے کی چیز ہو, لیکن اس فتویٰ جو دیا ہے کہ آپ بنک میں مت چھوڑیے تاکہ دوسرے غلط لوگ اسے استفادہ نہ کریں. بعض بنک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مندروں اور اسی طرح گرجا گھروں کے لیے وہ دے دیتے ہیں, اگر آپ نہیں لیں گے تو ادھر بھیج دیتے ہیں. اسی طرح اور دوسرے ذرائع ان کے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, لیکن مطلب دیا گیا کہ اگر غریب کوئی بستی ہے اس میں سڑک کی ضرورت ہے یا لیٹرین وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس طرح کی ضرورت میں اس کو خرچ کر سکتا ہے.
اللہ
تعالیٰ جی اس میں ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی ہے. ایک چیز یہ ہوئی کہ بارہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جی جی اور ان کو اپنی غلط مال سے گویا بات ہونے کا ایک موقع یہ نکالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے.
اپنایا جا سکتا ہے
جی
اپنایا جا سکتا ہے کسی کو.
میں نے کہا کہ کھانے کے لیے استعمال نہ کیجیے. کھانے کے لیے حلال مال مسلمانوں میں بہت ہے, غریبوں کے لیے زکات کا مال, اس کے علاوہ دوسرے مال. لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے شادی کرائی جائے جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں خرچ کر دیا جائے, یہ چیز غلط ہے.
دینے میں کیا ہندوستان کے پس منظر میں کیا ہوگا دینا سمجھتے ہیں؟
دینے کا رشوت دینے کا حقیقت میں یہ ہے کہ اگر آدمی مجبور ہے, جیسے مجبوری کا ایک عام مسئلہ آپ جانتے ہیں شریعت نے اتنا مجبور نہیں کیا کہ آدمی جان بھی دے دے تو پھر کوئی غلط کام نہ کرے. یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں تم لا الہ سے انکار کر دو ورنہ قتل کر دیں گے تو ظاہر طور پر وہ انکار کر دیں. وہ قلب ہو مطمئن بالایمان, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل میں ایمان ہے, ظاہر طور پر کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے اس کو جان بچانے کے لیے. تو یہاں تک جب جائز ہوا ایمان جو سب سے بڑا سرمایہ ہے آدمی کا اس میں بھی اتنی رخصت ہے تو پھر عام چیزوں میں جیسے رشوت ہوئی, رشوت کے لیے معمولی چیزوں کے لیے رشوت جو دیا جاتا ہے وہ غلط ہے. لیکن کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں جان بچنے اور بچانے کا مسئلہ ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر کوئی معمولی مسئلہ ہوا اس میں آپ دینے لگے تو گویا آپ برے کام پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے ذمہ دار یا کوئی کلرک ہے, اس کے ذمہ یہ ہے کہ کام آپ کا کرے, وہ سرکاری تنخواہ لے رہا ہے. لیکن جب لوگوں نے عادت بنا دی کہ نہیں جب تک آپ کی جیب سے کچھ نکلے گا نہیں وہ دے گا نہیں. آپ مالدار ہیں, آپ نے دے دیا اپنا پاسپورٹ بنوا دیا, آپ مالدار ہیں آپ نے دے دیا اور اپنا کام نکال لیا. لیکن یہ غریب اس کے پاس نہیں کچھ ہے تو اس کا کام آپ نے بھی اس میں مدد کی کہ اس کا کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے تعاون والے تقوا, تقوا اور اللہ سے ڈرنے کے کام میں لوگوں کی آپس میں بولا تعاون والدوان, اللہ کے حد سے تجاوز کرنے میں اللہ کے گناہ کے کام میں مدد نہ کرتی ہو یا مدد کرنی ہوئی. مجبوری کے طور پر کسی غیر مسلم ملک میں اس طرح کا مسئلہ یا فتوا دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وہ ملک جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے, اسلام کے نام پر حاصل ہو یا اسلام کے مسلمان ہی لوگ رہتے ہیں, اس میں اس قسم کی چیزوں کا رواج, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے کیونکہ جو جس ملک میں, ویسے آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے نظام کے تحت رشوت ایک عالمی جرم سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی آدمی رشوت لے اس کو جرم سمجھتے ہیں. اسلام نے تو سب سے بڑا جرم اس کو سمجھا ہے, اس وجہ سے اس کا رواج بہرحال کسی مسلم ملک میں ہونا صحیح نہیں ہے. تو وہی نا کہ لوگوں نے عادت بنا دی ہے, ایسے لوگوں کو آدمی اگر پھینک دے اور کہے کہ نہیں ہم ٹھیکہ لیں گے نہیں, ایسا ٹھیکہ نہیں لیں گے جس میں رشوت اور کچھ ہو, تو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے ٹھیکے دار. لیکن ٹھیکے دار رات اور دن کے 24 گھنٹے کے درمیان کروڑپتی بننا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے وہ حلال حرام کر کے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. مجبوری نہیں ہے کوئی, مجبوری کی شکل ہو تو ٹھیک ہے رشوت دے دے آدمی, لیکن اس میں مجبوری نہیں کہ آپ ہزاروں کے مالک ہوں. اللہ تعالیٰ کھانے بھر کر دے دے یہی کافی ہے, اور اگر اس کے لیے بھی مجبوری ہے یعنی کھانے دو ٹکڑے بھی نہیں مل رہے ہیں رشوت دیے تب مجبوری ہے.
اگر کسی کے پراپرٹی قبضہ کر لیا تو
مال پر کسی نے قبضہ کر لیا
پلاٹ پر
زمین کا پلاٹ
تو وہ خود نہیں چھوڑا سکتا, لیکن جتنے لوگ ہیں جو رشوت دے کر چھوڑا مجبور
ہے. بہرحال یہاں مسائل کی تفصیل میں یہ مسئلہ اگر مجبوری ہے اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل رہا ہے, یا یہ کہ اگر وہ آدمی وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے نہ توڑ دیا جائے تو پھر کل اس کے دوسرے کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں, تیسرے کے پلاٹ پر اگر اس نیک نیتی سے آدمی کچھ کھڑے ہو کر کے اور طاقت استعمال کریں تو رشوت کی ضرورت ہی نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے موقع پر دو آدمی لڑ بیٹھے, اللہ کا حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ. اگر وہ شریعت کا حکم نہیں مان رہے ہیں تو جو نہ مانے اس کے ساتھ مل کر کے اس کے خلاف مظلوم کے ساتھ مل کر کے جمع کرو. یہ ہے حکم, رشوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسلامی نظام میں بدیل ہے, اس کا بدل ہے, سب کو چاہیے کہ اس کو بائی کاٹ کرے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے. دیکھیے ابھی اس کا پتہ پانی ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورا پوری میجارٹی اور پورا معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے تو پھر اس میں اس قسم کے مسائل نکلتے ہیں.
زکات سے متعلق دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مویشی میں یا زمین کے عشر وغیرہ میں تو حکومت
اس میں
مویشی وغیرہ میں اور زمین میں حکومت اس بات کی مجاز ہے کہ اس سے زکات لے. آیا نقود میں نقدی میں بھی حکومت زکات لینے کی مجاز ہے؟
سب چیز میں ایمانداری سے ان کو یہ بتانا ہے آدمی, کیونکہ جب ایمان رہے گا دل کے اندر تو وہ چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اتنا زکات ہو رہی ہے ہم خود تقسیم کرنا چاہیں گے, چھپا لیں تو الگ بات ہے, لیکن اس کو کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے. دکان ہے تو دکان کا پورا حساب اتنے اسپیئر پارٹ ہے اور کچھ ہے, ان کی اپنی قیمتیں ہوئی, سب پورے طور پر اس کو بتانا ہے, بتا کر کے. یہاں تک کہ کھیت میں کھجوروں کے درخت ددے ہوتے تھے, ابھی کھجور کاٹی نہیں گی, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے لوگوں کو بھی جا کر کے اندازہ کر لو کہ اس باغ میں کتنا ہوگا. جب لینے کا مسئلہ آتا تھا تو پیارے رسول نے فرمایا جب جاؤ زکات لینے تو اگر اس میں یہ سوچا ہے کہ اس میں 100 من ہے تو اس میں سے 75 چھوڑ دو, اگر وہ کہیں کہ نہیں 75 نہیں ہوا ہے, اندازہ کر لیا, اور اندازہ کرنے والے رہتے تھے جو آگے پیچھے زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا, اس میں سے یہ سلوس چھوڑ دو اور باقی کا زکات لے لو. وہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس آپ نے لکھا تھا 100 کلو یا 100 من ہے, اس میں سے 75 من ہوا تو لاؤ 75 کا دے دو, لیکن اگر کہیں نہیں اس میں 25 ہی ہوا ہے تو نہیں مانا جائے گا. اس طرح کی چیزیں زکات سے ہیلا بہانا کر کے نکلنے کی شریعت نے کا انتظام کیا ہے, پیسوں کا بھی ہو, مویشی ہو, ظاہری مال, باطنی مال, سب میں زکات بہرحال حکومت کو دینا. جی جی,
دوسرا سوال یہ,
اگر حکومت اجازت دے رہی ہے کہ آپ ہر ایک خود خرچ کریں تو وہ الگ بات ہے, لیکن بیت المال جو شریعت میں جس کی ایک حیثیت ہے اقتصادی طور پر مسلمانوں کے اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کے تحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا زکات اور مویشیوں کا زکات, سب چیزوں کا, کھیتی اناج کا زکات سب لیتے تھے.
سونے اور چاندی کے نصاب میں بہت بڑا تفاوت ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی سونے کے 7.5 تولے اور چاندی کے 52.5 تولے. اب سونے کی
اگر آپ 52.5 کو آپ کی قیمت کتنی ہوگی سونے کے حساب سے؟
6,000 روپے بنے گی,
اور سونے کی
65,000 روپے بنے گی
جو کچھ بھی ہو. لیکن ایک چیز ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بھی رعایت کی ہے نا, کہ نہیں سب کچھ کھینچ کر کے اور بیت المال میں نہیں ڈال دیا جائے گا. جو کچھ بھی ایک شرعی حکم ہے وہ بھی مصلحت ہے, اس میں یہ نہیں کہ اس کی قیمت زیادہ ہے تو اسی حساب سے چاندی کا بھی مقدار اتنا ہی ہونا چاہیے, نہیں, کیونکہ لوگ عام طور پر چاندی بھی استعمال کرتے تھے اور سونا کبھی لوگ استعمال کرتے تھے. بہرحال
کیا ایسا تو نہیں تھا کہ یہ اس وقت دونوں کا نصاب ایک تھا لیکن زمانے کے؟
نہیں نہیں, بہت فرق تھا دونوں میں پیارے رسول,
اس وقت بھی فرق تھا,
فرق تھا. چاندی اور سونے کی قیمت ہمیشہ فرق رہی ہے, جیسا کہ خرید میں آتا تھا, یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے سونے سے مول بھاو کیا تو چاندی دب دے گا تو اس کا صرف, یعنی فوری طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ کل جو لیا تھا اس چاندی کی قیمت کیا تھی, وہ قیمت دینی ہوگی. یہ مسائل آئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں فرق تھا پہلے بھی, اس میں کوئی شبہ نہیں, فرق ہمیشہ رہا ہے اور زمانے میں بھی. من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار براءة من العذاب براءة. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اچھا پوچھا, صحیح ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. پیارے رسول کے اوپر لوگوں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے پیارے رسول کی طرف بہت سی چیزیں منسوخ کر دی کہ پیارے رسول کے نام سے ہر ایک قبول کرے گا, ایسے لوگ نکلے, تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے راوی جو ہیں اس میں سلمہ ابن نبیت ایک راوی ہیں, وہ ضعیف ہیں, لیکن صحیح روایت جو ہے اس کے الفاظ یہ ہیں, من صلی فی مسجد, جس کسی نے 40 دن, 40 صلوات نہیں, اب یہ رواج بن گیا ہے کہ معلم لوگ بھی 40 نماز کا اعتبار کر کے, پرانے زمانے سے ہی رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے کہ حاجیوں کو 8 دن 8 بجے 40 نماز پڑھنے کا موقع مدینے میں دیتے ہیں, پھر اس کے بعد 9ویں دن 8ویں دن واپس جانے کا پروگرام ہوتا ہے. اس حدیث کے پیش نظر اور لوگ ضروری بھی سمجھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہم تو 4 ہی دن رہے, 40 نماز نہیں پوری ہوئی, ہمارا حج نافذ تو نہیں ہوا, نہیں. حدیث جس نے 40 نمازیں میری اس مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ عذاب اور نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے, اس کے معنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے. البتہ جو صحیح حدیث ہے کہ جس کسی نے تدبیر اولا یعنی اقامت کے وقت تو حاضر رہا، امام نے اللہ اکبر کہا اور پھر 40 دن اس طرح کی نماز پانچوں وقت کی پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا. نفاق کا مطلب ہے کہ دماغ ایمان پورے طور پر ان کے دل میں آ جائے گا، نفاق کے اثرات ان کے دل میں نہیں رہیں گے. 40 دن، یہاں تو 40 نماز ہے، وہاں 40 دن کسی مسجد میں، پیارے رسول کی مسجد کا کی قید نہیں، کسی مسجد میں، دنیا کی کسی مسجد میں. تو 40 دن کا یہ ریہرسل جو ہے ہر ایک نہیں کر سکتا حقیقت، اور وہ بھی اقامت اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ حاضر رہے. ایک مسلمان ہی اس ثواب اور اس نیک کام کے لیے دوڑ سکتا ہے. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ کسی بھی مسجد میں 40 دن تک کسی نے نماز پڑھی پہلی تکبیر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر. یہ صحیح روایت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں، پر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کی بنا پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیارے رسول زندہ ہیں، تب تو رسول ہیں یا رسول تھے، ترجمہ یہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر، بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی. فوری طور پر میں زندگی میں کبھی یہ سوال سامنے نہیں آیا تھا، لیکن میں جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے یہ ہے جواب کہ پیارے رسول انتقال کے سال کے بعد بھی رسول ہیں اور پہلے بھی رسول تھے، رسول ہیں. ان کی رسالت قیامت تک ہمارے گردن میں ہے. آپ رہے دنیا میں رہے، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ ان کے رسول تھے، اور ہمارے رسول اس وقت بھی تھے، ہمارے رسول بھی تھے اس وقت، اور اب بھی رسول ہیں، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے سب کے رسول ہیں. اس وجہ سے یہ ترجمہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں، وہ ان کی رسالت ہماری گردن میں قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہے. اس وجہ سے ہمارے رسول ہیں. ترجمہ یہ کرنا کہ رسول تھے یہ غلط ہو جائے گا.
جن کہتے ہیں تو زندہ ہے،
نہیں تو ہے زندہ ہے، اس سے یہ لینا یہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے یہ لینا کہ غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ لیتے ہیں تو اس میں پھر ہم بھائی سے پوچھیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول زندہ ہے، صحابہ نے آخر دفن کیوں کیا، دفن ہوئے ہیں کہ نہیں، قبر مبارک ہے پیر رسول کی نہیں، غسل دیا گیا کہ نہیں آپ کو، سب کچھ ہوا، کفن بھی دیا گیا. صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا کہ آپ انتقال نہیں کر گئے. حضرت عمر کا کہتے ہیں فرض محبت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ چل گیا تھا. حقیقت یہ ہے آدمی ایسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر رسول کے ساتھ کس طرح محبت تھی. خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت میں ہے، دفن کر کے جب فارغ ہوئے تو بیچاری رو کر کے کہتی حضرت انس جو خادم رسول تھے، رسول تھے، ان سے کہا انس کیسے تمہیں تمہارے دل میں یہ بات سمائی کہ پیارے رسول پر مٹی ڈال دو. لیکن اب سوچئے مٹی تو پڑی، لیکن کہتے ہیں کس ہمت سے تم لوگوں نے پیر ایک چیز ہوتی، حالانکہ ان کو پیارے رسول کی وفات کا وصال کا انکار نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی جو غم کی وجہ سے بہت بڑی سمجھ کر کے انہوں نے کہا کہ کیسے یہ ہمت پڑی کہ پیارے رسول پر تم لوگ مٹی ڈالو. تو یہ کہنا کہ پیارے رسول زندہ ہیں، تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اس کے انکاری ہیں. گویا وہ لوگوں نے زبردستی گمراہ ہو کر کے پیارے رسول کو دفن کر دیا. نہیں، رہ گئی بات زندہ رہنے کی، تو یہ یقین کہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ آدمی کوئی بھی ہو، شہید کی ایک خاص زندگی قبر میں یا مر لینے کے بعد ہے، اسی طرح نبیوں کی اور ہی افضل سے افضل زندگی ہے. عام آدمی کی زندگی کی طرح نہیں، لیکن بہرحال وہ زندگی دنیا کی زندگی سے بہت ہی فرق ہے. نہ آدمی یہاں آ سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو. اور یہ کہنا کہ ایسی چیزیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ فلاں آج بزرگ آئے، میں نے ان کو پکارا اور آ کر کے انہوں نے مدد کی، پھر اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئے. یہ سب چیزیں یقیناً ایمان کی کمزوری، دین کی کمزوری اور اخلاق کی کمزوری، سب کچھ اس میں ہے. رہ گئی بات کہ ایسا واقعی کبھی ہو بھی سکتا ہے، شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور آ کر کے ان کے نام سے ان کا لبادہ اوڑھ کر کے کر سکتا ہے میں فرام، یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یقین رکھتا ہے کہ آدمی مر کر کے بھی قبر میں ہماری آواز سنتا ہے یا ہماری مدد آ کر کے کر سکتا ہے. یہی تو اصل صرف کی بات ہوئی اس زمانے میں. لوگ کہتے ہیں کہ پیر کو کسی وقت بھی آپ بلائیں تو حاضر ہو جاتے ہیں. دستگیر نام ہی اسی وجہ سے رکھا گیا. یہ سب عقیدہ یقین قرآن اور سنت اور ہمارے ائمہ اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی طرح ابن حزم ہوں، اوزائی ہوں، سوری، سب کے عقیدے کے خلاف ہے جس قسم کا عقیدہ رکھنا اور ہم اپنے کو ائمہ کی طرح منسوخ کریں، یہ یقیناً ایک بہت ہی غلط ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا افما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سمجھے سے اور رسالت کے شرط سے نوازا تھا. افما تھا، اگر پیارے رسول موت کے، آپ کو موت آ جائے، موت ہی قلم استعمال کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے لیے موت قلم استعمال نہ کرو، آپ کے لیے وصال کر، وصال کا معنی اسی وجہ سے رواج میں دیا گیا کہ وہ پیارے رسول غائب ہو گئے، گئے اللہ سے ملنے اور انتقال نہیں کیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی استعمال کیا دو جگہ میں موت ہی کا لفظ استعمال کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اماتا اور قتلا، یا قتل کر دیے جائے آپ. ایسا بھی اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہتا تو آپ کو شہادت، جس طرح عام شہیدوں کو ہوتی ہے نبوت کی شرف اور نبوت کی عزت کے ساتھ شہادت گردن کٹ کر کے بھی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ اگر شہید بھی کر دی جائیں تو تم پیارے رسول کے دین سے کر جاؤ گے. اب بھائی ماں تو کچھ اگر خلط تمہارا آنکھ نہ دیکھوں تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے موت کا بھی کبھی موت کا ذکر کیا ہے اور موت آئی آپ کو دفن بھی کیا گیا. کوئی فیصلہ کرنے کا فکر رکھتا ہے کہ پیارے رسول زندہ ہے اور لکھا بھی جاتا ہے کتابوں کا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے، باقاعدہ کسی تفسیر کے حوالے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیارے رسول کے زندہ ہے، اسی طرح جس طرح دنیا میں زندہ تھے، بلکہ اس سے افضل. اسی وجہ سے آپ کی ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد دنیا سے غائب ہونے کے بعد نکاح کرنا منع فرمایا، کیونکہ آپ تو زندہ ہیں، آپ نیو کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں سب کچھ. یعنی یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھ دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے شخص کو لکھنے والوں کو اور ہدایت بسر کیا کہا جائے. جانوروں کا جھوٹا پانی جیسے گائے، چیل، کوا، جس دیر سے وضو جائز ہے. آپ یہ عام قاعدہ سمجھیں، جو جانور کھایا جاتا ہے، جو پرند کھایا جاتا ہے، اس کا جھوٹا پاٹ. اس کے علاوہ بلی کا جھوٹا پاٹ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ان حضرت طوافین علیکم الطوافات، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہاں کچھ کھانا رکھا ہوا تھا، بلی آ کر کے کھانے لگی، پھر آپ جب فارغ ہوئی تو وہیں سے اٹھا کر کے آپ نے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک صحابی تھے، کبشہ ایک کسی کی بہو تھی، ان سے پانی مانگا باپ کے، یعنی بیٹے کی بیوی سے. باپ نے پانی مانگا وضو کے لیے، انہوں نے وضو کا پانی لا کر کے پیش کیا تو اچانک ایک بلی آئی اور سونگھنے لگی، تو انہوں نے اس کا وضو کا کہ پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا. فاسدا الیہا الہنا، یعنی ایسے ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ پی لیا اس نے. پھر وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی تو کہتی ہے، کہتے ہیں اے میرے بھائی کی بہن، تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹا سے ہم وضو کر رہے ہیں؟ نہیں، تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا جھوٹا پا کے پیر رسول نے فرمایا انتہا میرا کوا پینا علیکم، جس طرح خادم ہوتا ہے چلتے پھرتے کھانا کھا لے پانی پی لے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اسی طرح اس کا بھی پاک ہے. رہ گئی بات خنزیر کا، کتے کا، یا اسی طرح اور کوئی جانور ایسا ہے جو نجس عین ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تو نہیں نجس عین کہا جاتا، اس کا جھوٹا یقیناً ناپاک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کا، شیر بھی ہو اگر پانی پی رہا ہے، پانی اس کو پاک ناپاک نہیں کہا جائے گا. یہ کیونکہ حضرت اگر زیادہ ہے پانی تو اس میں شبہ ہی نہیں، تھوڑے پانی کے بارے میں اختلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تھے سفر پر تو اس گڑھے سے وضو کرتے تھے جس میں ہر قسم کے جانور آ کر کے، جنگلی جانور آ کر کے پانی پیتے تھے. چیل کوا کا بھی حکم یہی ہے، انشاءاللہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. البتہ کتے کا یا اسی طرح خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہوگا اگر تھوڑا پانی، اور اگر بہت زیادہ ہے اس میں بھی ہمارے علماء کا اختلاف ہے. حضوری میں ہے در دہ در اشرا بھی اشرا در دہ در دہ، یعنی دس ہاتھ لمبا، دس ہاتھ چوڑا، دس ہاتھ گہرا اگر پانی ہے تو اس میں تھوڑی نجاست پڑے گی تو وہ متاثر نہیں ہوگی، سب پاک ہوگا. بچے نے پیشاب کر دیا تو اس پہ اثر نہیں ہوا, لیکن اگر اس سے تھوڑا ہے تو تھوڑا بھی پڑے اگرچہ نجاست ظاہر نہ ہو تو وہ ناپاک ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پپو ماں الحل میں کتو, پانی پاک ہے اور اس کا جانور بھی اس کا مردہ پانی کا یعنی سمندر کا ناپاک حلال ہے. اور اسی طرح علماء کا اتفاق ہے کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کے اوصاف میں سے کوئی وقت نہ بدل جائے, یعنی یہ کہ نجاست پڑی اس کا رنگ ظاہر ہو گیا, نجاست پڑی اس کا ذائقہ بھی اس میں آ گیا, نجاست پڑی اس کا اثر اس میں کسی طرح آ گیا تو وہ ناپاک سمجھا. اگر وہ تھوڑی نجاست پڑی پانی میں مل کر کے حل ہو گئی تو پھر اس کو پاک سمجھا جائے گا. یہی ہے اصل انشاءاللہ. تمام علماء نے تو اتفاق نہیں کیا کہ اس میں کلام کیا ہے, لیکن اس میں جو صحیح احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے یہی ہے کہ اگر پانی نجاست سے متاثر نہیں ہوا, نجاست کا اثر نہیں ظاہر ہوا تو پانی پاک سمجھا جائے گا.
جی
کافر جو ہے اگر آپ اس کو کافر بھی کہیں, مسئلہ کا اختلاف ہے, بہت سے علماء نے اس کو کافر مطلق کہا, یعنی یہ کہ وہ کافر ہے, اس کو جینے کا حق نہیں اور اس کی وراثت بچے نہیں رہیں گے, جیسے کافر اور مسلم کے درمیان فرق ہے. اگر کافر نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان کا جوتا, اور کافر بھی اگر حکم دے اس کا تو کافر کا جوتا ناپاک نہیں ہے, وہ نجاست ان کی عینی نہیں کہی جائے گی. نجاست حکمی انما المشرکون نجس, وہ نجاست حکمی ہے. اگر ان کا کپڑا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام فتح کرتے تھے, کپڑا پاتے تھے بغیر دھوئے اسی کپڑے کو پہن لیتے تھے اور اس میں پسینے وغیرہ کا بھی اثر ہوتا تھا, لیکن اس میں کسی نے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں کیا. یہ روایت ہے بالکل صحیح صاف ہے, جہاں نجاست واضح طور پر نظر نہ آئے صرف اس کے پسینے یا اس کے جوتے کی وجہ سے اس کو نجس نہیں کہا جائے گا. بچے کا پیشاب کرنے سے بچے کے پیشاب کرنے سے جو دودھ پیتا ہو کیا نماز درست ہے؟ ہاں, جب تک وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کے پیشاب شدہ کپڑے کو دھونا واجب نہیں, بلکہ اس کو صرف چھڑک دینا, یعنی اس کے تطہیر کے لیے چھڑک دینا ہی کافی ہے. البتہ بچی اگر دودھ بھی پی رہی ہے, یہ بھی آج کوئی کہے گا کہ یہ بھی اسلام کا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ بچے اور بچی میں فرق کیا, نہیں, کوئی ڈاکٹر ہو اس سے پوچھیے, آپ دونوں کے پیشاب میں فرق ہوتا ہے. بچی کے پیشاب میں دو ہی مہینے کی ہو یہ خاص چکناہٹ ہوتی ہے جو کپڑوں پہ آ جاتی ہے, لیکن بچے کا پیشاب خالص پانی کی طرح وہ صاف رہتا ہے فلٹر, تو اس وجہ سے صرف اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے, دھونا واجب نہیں ہے. بچی کا جب تک وہ دودھ پی رہا ہے, لیکن جب کھانا کھانے لگے کھانے کی ملاوٹ ہوگی تو پھر اس کا پیشاب اس کے پیشاب کے کپڑے پر
دودھ کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے,
اگر کھانا کھا رہا ہے تو پھر دھونا ضروری ہو گیا. فرض یا سنت میں شروع ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں, ضروری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جب سنت فرض میں تو فرض ہوا, پیارے رسول نے فرض میں ایک مشروع یا سنت کہا ہے, لوگوں نے کہا کہ یہ چیز واجب نہیں ہے, نماز اس کے بغیر ہو جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں. سنت میں بھی اسی طرح ہے, یعنی نفل پڑھ رہے ہیں آپ تو اس میں بھی آپ اگر نہ پڑھیں ثنا تو اور سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے تو پھر نماز ہو جانے کے بارے میں سنا رہے ہیں. البتہ یہ کہ آپ وہی مثال سمجھاؤ کہ جس طرح خشوع اور خضوع اور نماز کے تمام ارکان اور سنن ادا کریں گے نماز اسی قدر مکمل ہوگی, اسی قدر اجر کا اضافہ ہوگا, یہاں اجر کی کمی کا خطرہ ہے. اس وجہ سے جان بوجھ کر کے نہیں ثنا یا اسی طرح تکبیر تحمید جس قدر ہے تین مرتبہ سے کم نہ ہونے پائے, یہ جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا چاہیے. اس کے بغیر نماز درست ہے؟ جی ہاں, نماز درست ہے. اسی طرح آخری قاعدہ میں تحیات اور درود اور درود کے علاوہ دعائیں ضروری ہیں. ہاں, یہ مسئلہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ تحیات اور درود کے بعد کچھ نہ کچھ دعا ضروری ہے, کیونکہ پیارے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بیٹھے تو تحیات پڑھے اور پھر میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھے. ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ, جو دعا اچھی لگے وہ دعا کر لے. تو اس سے امام احمد نے کہا کہ دعا کچھ نہ کچھ کرنا واجب ہے, لیکن اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, دعا کیونکہ اس کی مسئلہ کیا ہے وہ واجب نہیں. البتہ درود پڑھنا اور تحیات پڑھنا یہ واجب ہے, کیونکہ پیارے رسول نے اس کا تاکید حکم دیا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی رمضان المبارک میں عمرے کے لیے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہے, اس نے اپنا حج کیا ہوا ہے. انسان وہ اپنی والدہ فوت شدہ کا حج کرنا چاہتے ہیں, اس کے حج کی نوعیت کیا ہوگی؟ یعنی حج مفرد یا تمتع کوئی بھی کرنا چاہیں, اگر وہ یہاں آ کر کے رمضان ہی سے بیٹھے ہیں. حج افراد کرنا چاہیں تو حج افراد کریں, اور اگر ان کے لیے حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو نکل کر کے مکے میں بیٹھے ہیں, اگر مدینے گئے تو جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں, اور نکل کر کے یہ عمرہ مشروع نہیں ہے. البتہ اگر مدینے قریب گئے تو وہاں سے اپنی ماں کی نیت سے عمرہ کر لیں, اور پھر آئیں گے احرام کھول دیں گے عمرہ کرنے کے بعد, پھر حج کے دنوں میں حج کریں گے, یہ حج تمتع ہوگا. اس صورت میں ان کو حدی یعنی قربانی دینی ہوگی, اور اگر صرف حج کرنا چاہیں تو عمرہ نہ کریں, حج کر کے ان کے لیے حج کا ثواب دے سکتے ہیں. اس صورت میں ان کے اوپر حج کی قربانی نہیں ہوگی. تو حج کی نوعیت پوچھے آپ نے, کوئی بھی نوعیت کا حج آپ کر سکتے ہیں. رہ گئی بات کہ عمرہ حج تمتع یا حج قران کے لیے ضروری ہے, مدینہ شریف اگر گئے وہاں سے آتے ہیں عمرہ کر لیں, یا کہیں کسی اور ضرورت سے نکلے جدہ یا اور کسی طرف, تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اگر اس نیت عمرہ کر لیں گے, نیت تمتع کی ہوگی تو تمتع یا قران کی قران. کیا اللہ کے 99 ناموں میں سے خدا بھی ایک نام ہے؟ میں نے اسی مجلس میں کئی وقت تاکید کی کہ ہم لوگوں کی زبان سے نماز, روزہ, خدا اور عزت, عزت تعالی استعمال کرتے ہیں. عزت یہ لفظ فارسی کا, خدا بھی فارسی کا لفظ ہے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. جس طرح ہم حج کو حج کہتے ہیں اس کو آپ عزت نہیں کہتے ہیں, حج کے معنی زیارت ہوتے ہیں لفظی طور پر, تو اس کو آپ عزت نہیں کرتے. اسی طرح صلات کو صلات کہیں اور روزے کو صیام کہیں, یہ اصطلاح اگر 10 سال تک مسلمان کہیں کسی شہر میں چلا جائے تو بدل جائے گا. میں نے مثال دی ہے کہ یہاں سے بھیجا گیا بہت پہلے 20-25 سال پہلے, یہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے پانی کا تلاجا, اس کو بچے جا کر کے لے گئے اپنے ساتھ, تو اس کو تلاجا تلاجا کہتے ہیں. وہاں انڈیا میں بھی اس کو تلاجا ہی جاتا ہے. تو ایک چیز رواج دینے کی ہے. اسی طرح یہ رضا بھی بچوں کو لے کے جاتے تھے, دودھ پلانے